میں نے آپ کو بہت ساری خوشخبریاں، بہت سارے جماعت کے پروگرام اور آج کی تقریر کے بارے میں میرا دعویٰ ہے ان شاء اللہ میں وہ تقریر کروں گا جو آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں، یہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں، اگر وہ بھی چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ چاہتے ہیں وہ. پھر ایسا کریں، آپ کے علاقے کا تو رواج ہی بہت اچھا ہے، اپنی چادریں نیچے بچھا لیں اور باہر والے بھی اندر آ جائیں، جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے آگے آ جائیں. یہ کوئی نہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. باہر کوئی ساتھی نہ، جو جماعت کا ہے یہ تار کا پیار رکھیں. آنے دو بھائی، سب کو آنے دو. بات کر بھائی، سایا اندر بھی آ جاؤ، آ جاؤ شبش. باہر باہر والے ساتھی اندر آؤ، کوئی ساتھی باہر نہ کھڑا ہو، سب ساتھی اندر آئے. اپنے اگر آپ کو نیچے بیٹھنا دشوار ہو تو چادر آپ کو دے دیں گے. آئیں بھائی آئیں، یہ جتنے ساتھی کھڑے ہیں سب آئیں، جو تقریر سننے آئے ہیں وہ آ جائیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ آج وہ تقریر سناؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. انشاءاللہ ایسا آپریشن ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آج ہو کیا رہا ہے. آج سب کا آپریشن ہوگا انشاءاللہ. آ جائیں بھائی آ جائیں، جو ساتھی باہر کھڑے ہیں، جو جمع چلے بھائی چلے چلے. اس طرح دور بیٹھ کر تو تقریر کا مزہ ہی نہیں آتا نا، آپ کو نام ہے. یہ جو ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جائیں. یہاں تو میرا خیال ہے یہ مویشی منڈی ہے نا، تو یہاں تو مویشی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو جا کھڑے ہوئے. یہ مویشیوں کی جگہ ہے، یہ انسانوں کی جگہ نہیں ہے. آ جائیں شاباش.
اٹک شہر میں اسلامی کیسٹوں کا واحد مرکز پاکیزہ اسلامی کیسٹ ہاؤس نزد نیو تبلیغ منڈی اٹک شہر. ہمارے یہاں جید علماء اکرام اور راوانات خان ذرا کی کیسٹیں دستیاب ہیں. ریکارڈنگ کے لیے، خریدنے کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیں. شکریہ.
یہ جو ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جائیں. یہاں تو میرا خیال ہے یہ مویشی منڈی ہے نا، تو یہاں تو مویشی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو جا کھڑے ہو گئے. آ جائیں آ جائیں، یہ مویشیوں کی جگہ ہے، یہ انسانوں کی جگہ نہیں ہے. آ جائیں شاباش. جزاک اللہ. میں اپنی تقریر کا آغاز خوشخبری سے کرتا ہوں، خطبہ بعد میں پڑھوں گا. جس طرح میں نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا ہے، 70 ارکان اسمبلی اس پر دستخط کر چکے ہیں. کتنے ارکان اسمبلی؟ اور انشاءاللہ اس منگل تک 100 تک یہ تعداد پہنچے گی. آج پاکستان میں مولانا سمیع الحق نے یہی بل پیش کر دیا ہے. سینٹ میں بھی اسی بل کی جنگ اور اسمبلی میں بھی اسی بل کی جنگ. حکومت کو عقل نہ آئی تو یہی بل اس کے زوال کا انشاءاللہ سبب بنے گا. سمجھ پڑے؟ بس خاموش ہو گئی، جو آ رہی ہے آ رہی ہے، خاموش ہو گئی. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال تبارك وتعالى في مقام آخر لا يمسه إلا المطهرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور ہمارے اس جلسہ کی حفاظتی طور پر ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے آئے ہوئے میرے سرکاری اہلکار بھائیوں، سب سے پہلے میں گوندل کے سپاہ صحابہ کے ان نوجوانوں کو اور بالخصوص میرے رفیق سفر بھائی محمد راشد اور ان کے احباب کو آج کی اس عظیم شان کاتبین قرآن کانفرنس پر کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں علاقہ چھچ کی غیور اور دینی تحریکوں میں ہراول دستہ کا کردار ادا کرنے والے عوام اور ہر مشکل وقت میں ان کی رہنمائی کرنے والے حضرات علماء کرام کا بھی بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے ہمارے ان نوجوانوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی بڑی ہی قیمتی لمحات اور گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. گرامی قدر سامعین، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آج میں آپ حضرات کو وہ تقریر سناؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ. مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ناموس صحابہ کے پلیٹ فارم پر کام کرتے ہوئے دشمنان اصحاب رسول کے چہرے سے اس انداز میں نقاب اٹھایا اور دشمن صحابہ کے کفر کو روز روشن کی طرح عیاں کرنے کے لیے ایسے مضبوط دلائل اور اس انداز میں قرآن و سنت سے براہین قاطعہ عوام کے سامنے پیش کی کہ ایک طرف دلائل کی مضبوطی تھی اور دوسری طرف ان کا خلوص تھا، تیسری طرف ان کا انداز خطابت تھا، تینوں چیزیں جب جمع ہوئیں تو پھر عوام میں پیدا ہونے والی بیداری آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہم جو بھی تقریر کرتے ہیں یہ دراصل ہم انہی کے خوشہ چین اور انہی کے فرمودات کے کچھ حصے، انہی کے مختلف جملوں اور انہی کے خطاب کے مختلف زاویوں کو لے کر انہیں کا انداز تھوڑا سا اپنا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ ان کے خلوص کی برکت ہے کہ رب العالمین اس میں بھی اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ دوستو ہمارا جس گروہ اور طبقہ سے مقابلہ ہے، میں بہت حیران تھا کہ وہ طبقہ کتنی عیاری اور چلاکی کے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا کرتا چلا جاتا ہے، تبرہ بازی کا بازار گرم کرتا چلا جاتا ہے، ہمارے جذبات پر چھرے چلاتے ہوئے ہماری عقیدت و محبت کے محور، ہمارے ایمان کا حصہ، اسلام کی بنیاد، شجر اسلام کی جڑ، حضرات صحابہ کرام و ازواج مطہرات پر بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دن کے اجالے میں سب کے سامنے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے انتہائی سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے ان کی توہین پر مبنی من گھڑت افسانے بناتے ہوئے اور یہاں تک کہ اصحاب پیغمبر پر کفر کے فتوے لگاتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، وہ جب جاتا ہے اصحاب رسول کی دستار کو کھینچنے، ان کی عزت اور احترام والی پگڑی کو اچھالنے اور ان کے مرتبہ جلیلہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں کتنے بے بس، کتنے مجبور، کتنے لاچار ہیں کہ ہم اس کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کی عقیدت و محبت کے محور پر کوئی بات کہہ نہیں سکتے، جن لوگوں سے اپنے تعلق اور حب اور محبت کا اور عشق کا وہ دعویٰ کرتا ہے ہم بری نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ شخصیات میرے لیے اسی طرح باعث احترام ہے جس طرح صحابہ کرام ہیں، میرے لیے جو عظمت صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کی ہے، بیان ہی وہی عظمت، وہی شان، وہی مقام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، میں کس طرح اس دشمن صاحب رسول کی بات کو سن کر مد مقابل حضرت علی کے بارے میں کوئی توہین آمیز لہجہ اختیار کروں کہ میرا تو عقیدہ ہے کہ اگر ان کے ایک بال کی توہین بھی کی جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ صحاب رسول سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، حضرت حسن و حسین سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آل رسول خاص طور پر 12 شخصیات کو امام مان کر ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ پنجے اور بارے کا برملا طور پہ نعرہ لگاتا ہے، میں اصحاب رسول پر اس کا تبرہ تو سن لیتا ہوں لیکن میں جواب میں جو اس کی محبت اور عقیدت کے محور ہے ان پر کوئی جوابی بات نہیں کہہ سکتا کہ میں تاریخ کے آئینے سے اس بات کو دیکھتا ہوں اور حقائق کا مطالعہ کر کے اس بات کو جانتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری مقدس شخصیات حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت علی یہ تو صحابہ کرام تھے، حضرت زین العابدین ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار آل رسول سے تعلق رکھنے والے تابعی تھے، حضرت باقر ان کے بیٹے، حضرت جعفر ان کے بیٹے، حضرت موسیٰ کاظم آگے ان کی اولاد، یہاں تک کہ 11 حضرت حسن عسکری رضی رحمت اللہ تعالی علیہ، تاریخ سے آپ پڑھے انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ بات نہیں فرمائی جو آج ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی معصومیت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہم پر وحی آتی ہے انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی شریعت کو بدل بھی سکتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہم نبیوں سے آل ہیں. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ قرآن ہمارے پاس ہے دنیا کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں وہ کچھ نہیں فرمایا جو آج ان کی طرف شیعت منسوب کرتی چلی جا رہی ہے. جب ہم ان باتوں سے آگاہ اور واقف ہیں تو ہم کیسے یہ قدم اٹھا سکتے ہیں کہ میں جس بنیاد پر کہ شیعت ان کا نام لیتی ہے, میں جس بنیاد پر کہ شیعت ان کی طرف منسوب کر کے روایات کو اصحاب رسول کی توہین کا ذریعہ نکالتی ہے, ہم ان روایات کو تو خرافات کا مجموعہ کہیں گے, ہم ان کی طرف منسوب کردہ کفریات کو شیعت کے خود ساختہ من گھڑت افسانے تو قرار دیں گے, لیکن آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ان ستاروں پر لب کشائی کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. جب ہم پابند ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم اپنی عقیدت اور محبت کے ہاتھوں سے مور پلب ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, تو مجبوراً ہمیں اپنا رد عمل کے طور پر سارا غصہ, سارا کا سارا جذبہ ان کی اصحاب رسول کی دشمنی کے مقابلے میں مقابلے کے طور پر جب کوئی آدمی آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے, اول تو آپ ہی اس کے چہرے پہ تھپڑ ماریں گے, اگر نہیں مارتے تو کم از کم احتجاج تو کریں گے. ہمارا احتجاج, ہمارا غصہ, ہمارا رد عمل سارا کا سارا صرف ہوتا ہے شیعت کے خلاف, اور شیعت کا غصہ, اس کا رد عمل یا اس کا عتاب یا اس کی ساری کوشش صرف ہوتی ہے اصحاب پیغمبر کے خلاف. وہ ڈائریکٹ وہاں حملہ کرتا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں سوچتا رہا کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا گوشہ, کوئی ایسا حصہ مجھے ملے کہ جس طرح شیعہ ہمیں تڑپاتی ہے, پریشان کرتی ہے, ہمیں شیعہ ساری دنیا میں کافر کہے ہمیں کوئی غصہ نہیں, دشمن سے کبھی ہمیں وفا کی اور خیر کی توقع نہیں. ساری دنیا میں مولانا حق نواز شہید کے وہ الفاظ آپ کے کانوں میں ہیں, آج تم کہتے ہو حقو مر جائے, آج تم کہتے ہو حقو خراب ہے, مجھے گالیاں دیتے ہو. جب میری ذات کو گالیاں دیتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ جتنی دیر تم ہمیں گالیاں دیتے ہو اصحاب رسول پر تو تبرہ نہیں کرتے. جتنا وقت تمہارا ہماری طرف برائی کی شکل میں گزرتا ہے, چلو کم از کم اتنی دیر اصحاب رسول تو محفوظ ہے. میں اس سوچ میں رہا کہ کوئی ایسا طریقہ کہ شیعت بھی اسی طرح تڑپے, اسی طرح پریشان ہو, اسی طرح حال حال کرے, اسی طرح روئے اور پیٹے, اسی طرح دکھ درد کا اظہار کرے جس طرح آج سنی کرتا ہے. لیکن سوچتے سوچتے مجھے بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد ایک شخصیت مل گئی, ایک شخصیت, اور آج اسی کا آپریشن ہے, آج اسی شخصیت کا آپریشن ہے. وہ شخصیت ہے شیعہ کا بارہواں امام. وہ کون ہے شیعہ کا بارہواں امام, جو شیعہ کے نزدیک 5 سال کی عمر میں غار میں چلا گیا, غار میں بیٹھ کر ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے, شب برات کو پوری دنیا شیعت سمندروں پر, دریاؤں پر, نہروں پر بیٹھ کر اس کے نام عرضیاں لکھتی ہے, مصیبتوں میں اسے پکارتی ہے, اجل اللہ پر جا کی دعائیں مانگتی ہے, اسے امام مہدی کہتی ہے, قائم آل محمد کہتی ہے, صاحب الاثر کہتی ہے, صاحب زمان کہتی ہے, جس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے آ کر بڑے بڑے نمایاں کارنامے سر انجام دینے, جس کے بارے میں وہ سوچ رہی ہے کہ جب ہمیں مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارا کام کرتا ہے, ہمارے کام آتا ہے. شیعت کے اتنے بڑے مشکل گزار حاجت روا, شیعت کے اتنے بڑے ان کے لیڈر رہنما رہبر امام, شیعت کے اتنے بڑے امام زمان صاحب الاثر, کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بقول ان کے, آج کی پوری تقریر اس بارہویں امام کا آپریشن ہوگی. اس بارہویں امام کا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہوگا انشاءاللہ اللہ, اور یہ آپریشن بھی شیعہ کی کتابوں سے ہوگا, یہ آپریشن بھی انہی کے حوالوں سے, انہی کے کتابوں سے,
اس شعر کے مطابق جس کو میں نے تھوڑا سا تبدیل کیا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے لات ان کی، انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے لات ان کی۔ شیعت کے گیارہ امام، ہم ان پر لب کشائی نہیں کر سکتے، وہ اپنے دور کے متقی پرہیزگار، وہ اپنے دور کے اہل سنت والجماعت کے رہنما اور مقتدار پیشوا تھے، لیکن یہ میرا نعرہ ہے، گیارہ کو چھیڑنا نہیں، بارہویں کو چھوڑنا نہیں، گیارہ کو چھیڑنا نہیں، بارہویں کو چھوڑنا نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتا میں اس بارہویں کو؟ کیوں مجبور ہوں میں بارہویں کا گریبان پکڑنے پر؟ کیوں مجبور ہوں میں بارہویں کا آپریشن کرنے پر؟ کیا ضرورت پڑی مجھے شیعت کے صاحب الاثر امام زمان سے ٹکر لینے کی؟ کیا ضرورت پیش آ گئی اس غیر امام کو باہر نکالنے کی؟ کیا ضرورت پیش آ گئی اس چور چکے بدماش کو چوک میں لا کے جوتے مارنے کی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تاریخ کے مطالعے سے، حقائق و واقعات کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیعت کے گیارہویں امام کی اولاد نہیں تھی، میں بارہویں کو گیارہویں کا بیٹا نہ بننے دیتا ہوں نہ ماننے دیتا ہوں۔ دنیا شیعت کو میرا چیلنج ہے کہ اپنے بارہویں امام کو گیارہویں امام کا بیٹا ثابت کر دو۔ گیارہویں امام جو ان کے نزدیک امام ہے، حضرت حسن عسکری جو میرے مقتدا، میرے پیشوا، میرے رہنما آل پیغمبر سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے، تاریخ کے ذریعے سے فیصلہ کر لو، آیا حضرت حسن عسکری کا کوئی بیٹا پیدا ہوا بھی تھا یا نہیں؟ میرا چیلنج ہے حضرت حسن عسکری کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جب ہم شیعہ سے پوچھتے ہیں کیا اولاد پیدا ہوئی، کہنے لگے پیدا ہوئی، سوال ہوا کس نے دیکھا، کس کو نظر آئی، دودھ کس نے پلایا، پرورش کس نے کی، کن کے گھروں میں پلا، کن کے گھروں میں بڑا؟ تو شیعت جواب دیتی ہے، اب شیعت کی کتابیں پڑھتا چلا جا، جواب ملا شیعت سے کہ اب دراصل بات یہ ہے، ہمارے گیارہویں امام نے شادی جننی عورت سے کر لی تھی، شادی جننی عورت سے کر لی تھی، اس جننی عورت کا بیٹا بارہواں امام تھا، کیونکہ وہ جننی عورت کا بیٹا تھا نظر نہیں آتا تھا، وہ جننی عورت کا بیٹا تھا اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرا سب سے پہلے سوال ہے، اللہ کے 1,25,000 نبی اس کائنات میں کم و بیش آئے ہیں، کوئی ایک نبی بھی تو ایسا نہیں ہے جس نے جن سے بشریت کو چھوڑ کر جنوں کے گھر میں جا کر شادی کی ہو، کوئی ایک نبی بھی تو ایسا نہیں ہے جو شیرے باندھ کر شیر جنوں کے گھروں میں گیا ہو، تمہارے گیارہ اماموں میں سے کوئی ایک امام ایسا نہیں ہے، 10 اماموں میں سے کوئی ایک امام ایسا نہیں ہے جس نے کسی جننی عورت سے شادی کی ہو۔ سوال یہ ہے، کیا تمہارے گیارہویں امام کو کوئی جن سے بشریت سے رشتہ نہیں ملا؟ کیا تمہارے گیارہویں امام کو کوئی عورت انسانوں میں سے نہیں ملی؟ کیا پوری دنیا نے گیارہویں امام کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس کو سیرے باندھ کر جلوں کے گھر میں جانا پڑا؟ وجہ بتلاؤ، 10 اماموں کی شادیاں انسانوں میں، سب نبیوں کی شادیاں، تو گیارہویں امام کو جنوں کے گھر میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا جائے، لیکن یہ بتلاؤ کہ امام کے ساتھ براتی کون تھے؟ براتی ثابت کر دو، شادی ثابت ہو جائے گی، اس نکاح کے گواہ ثابت کر دو، شادی ثابت ہو جائے گی، اس امام اس نکاح کا مہر ثابت کر دو، مہر ثابت کر دو، گواہ ثابت کر دو، براتی ثابت کر دو، تو میں سب کچھ مانتا ہوں، نہ مہر ثابت ہے، نہ گواہ ثابت ہے، اور نہ اس کے ساتھ ساتھ براتی ثابت ہے۔ اول شادی ہوئی نہیں، اگر ہوئی ہوگی تو نکاح نہیں، گیارہواں امام نکال کے لایا ہوگا۔ جنلی عورتوں کٹن کا کام نہیں سکھاتے میرے حضور، میرے مقتدا اور پیشوا حضرت حسن عسکری اتنے گئے گزرے انسان نہیں تھے کہ ان کو انسانوں سے کوئی رشتہ نہ ملتا، ان کو جن سے بشریت سے کوئی رشتہ نہ ملتا، وہ ایک بات تو کرتے، ہزاروں رشتے ان کے قدموں پہ قربان ہو سکتے تھے، وہ تو آلے پیغمبر ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انسانوں سے رشتہ نہیں ملا تو جنوں کے گھر میں چلے گئے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اکیلے ہی چلے گئے کوئی برات میں بھی نہیں گیا، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ گواہ بھی کوئی نہیں ہے نکاح ہو گیا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میر بھی نہیں نکاح ہو گیا ہے، نکاح خان والا انصاف بھی نہیں ہے وہاں، نکاح خان کون تھا؟ یہاں بات آگے چلیے، کہنے لگے جی یہ بات تو ثابت نہیں، اور دنیا شریعت پہ قرض ہے غیر امام کی شادی کے گواہ مہر اور براتی ثابت کریں، آج تک ثابت ہے؟ آپ دیکھیں گیارہویں امام ثابت ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپریشن کا مطلب ہی یہ ہے، آپریشن تو تب کریں گے جب کوئی وجود ہو، یہاں وجود ہی نہیں ملے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں سی ایسا آپریشن کے وجود ہی ختم، بارہواں امام پیدا ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی؟ کہنے لگے تین سال ہو گئے، چار سال ہو گئے، لوگوں نے کہا ہمیں دکھاؤ، ہم امام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو شیعہ جواب دیتی ہے امام نظر نہیں آتا، کیوں؟ کہ جننی کی اولاد ہے، اس کا مطلب ہے جن سے جن کا اثر غالب تھا، جن سے بشریت کا اثر مغلوب تھا، یہ کیسا بیٹا ہے جس پر باپ کا سایہ پڑا ماں کا سایہ پڑ گیا، نظر نہیں آتا، بارہواں امام نظر کسی کو نہیں آیا، بارہواں امام کسی کو نظر نہیں آیا، لوگوں نے کہا بڑے عقل مند تھے، انہوں نے کہا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نبینا آدمی ہے، میرا جلسہ سننے آیا ہے، بعد میں کہتے ہیں مولانا سے ہاتھ ملانا ہے، ہاتھ ملایا ہے، بغل گیر ہوا ہے، تمہارا بارہواں امام نظر نہیں آتا، ہمارا ہاتھ ہی لگوا دو، ہاتھ ہی لگوا دو، جواب آیا جس میں لطیف ہے، ہوا اور آگ ہے، ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا، بارہواں امام گیارہ سے لوگ ہاتھ میں آتے رہے، گیارہ کی خدمت میں آتے رہے، گیارہ کی قدم بوسی کرتے رہے، گیارہ کے پاس پیش ہوتے رہے، بارہواں مل ہی نہیں سکتا، نظر ہی نہیں آتا، ہاتھ ہی نہیں لگتا، جب ہاتھ بھی نہ لگا تو سوال ہوا، ہاتھ بھی نہیں لگتا، نظر بھی نہیں آتا، آواز سنوا دو، آواز سناؤ، ٹینٹ کے پیچھے سے آواز آئے میں بارہواں امام بول رہا ہوں، کناٹ کے پیچھے سے آواز آئے بارہواں امام حاضر ہے کیا حکم ہے، گاڑی کے اندر سے آواز آئے بارہواں امام آ پہنچے کیا حکم ہے، کہنے لگے آواز بھی نہیں آتی، ہم نے کہا آواز نہیں آتی، تمہارا تو سارا مطلب قائم ہی آواز پر ہے، تمہارا تو سارا محرم قائم ہی آواز پر ہے، تمہاری تو کربلا کی داستان زندہ ہی آواز پر ہے، کہ ٹیلے کے پیچھے سے آواز آئی، اوپر سے آواز آئی، گھوڑے کے نیچے سے آواز آئی، گھوڑی کی زین سے آواز آئی، اگر کربلا سے آوازیں آ سکتی ہے تو بارہویں امام کی آواز کہاں ہے، کہاں گئی آواز، نہ آواز آتی ہے نہ ہاتھ لگتا ہے نہ نظر آتا ہے، لوگوں نے کہا یہ کیسا امام ہے، آواز دے نہیں سکتا، ہاتھ ملا نہیں سکتا، نظر آ نہیں سکتا، تو اس کی ضرورت کیا پیش آئی، ہمیں دکھاؤ ورنہ نہیں مانیں گے، دنیا شیعت میں زلزلہ پیدا ہوا، قیامت ٹوٹی، پریشان ہے کیا کریں، کہاں جائیں، امام کو ثابت کیسے کریں، امام کا وجود کیسے ثابت کریں، جب بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، یہ حوالے شیعہ کی کتب کے ہیں، احتجاج تبرسی پڑھ لینا، اصول کافی پڑھ لینا، حق الیقین پڑھ لینا، حیات القلوب پڑھ لینا، ہر کتاب میں بارہویں امام کا ذکر پڑھ لیں، کہنے لگے جب پانچ سال کی عمر ہوئی تو کہنے لگے سنیو تمہارا برا ہو، سنیو اللہ تمہیں تباہ کرے، سنیو تم نے ہمیں مروا دیا، ہم غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، کیا ہوا، میرا غرق کیسے ہو گیا، تباہی کیسے ہو گئی، کہنے لگے آئے مر گئے، بارہواں امام تو غار میں چلا گیا، بارہواں امام تو غار کا نام کیا ہے، سلام الرہ، آج اس کو سامرا کہتے ہیں، بارہواں امام غار میں چلا گیا، کیوں چلا گیا، کہنے لگے تم قتل کرنا چاہتے تھے نا، تم مارنا چاہتے تھے، تم بارہواں امام کے دشمن تھے، اس لیے وہ چلا گیا، انہوں نے کہا نظر آتا نہیں، ہاتھ ملاتا نہیں، آواز دیتا نہیں، اس کو قتل کیسے کر سکتے تھے، نہیں، کہنے لگے تمہاری نیتیں خراب تھی، سوال ہے کہ نیت خراب ہو، کسی کو قتل کرنا ہو، اگر اس سے بچنے کا انداز صرف چھپنا ہی ہے، حضرت حسین کیوں نہ چھپ گئے، حضرت حسن کیوں نہ چھپ گئے، حضرت علی کیوں نہ چھپ گئے، حضرت باقر کیوں نہ چھپ گئے، حضرت جعفر کیوں نہ چھپ گئے، کیا تمہارا بارہواں امام اتنا ہی پوچھتا تھا، نظر بھی نہیں آتا، ہاتھ بھی نہیں رکھتا، آواز بھی نہیں رکھتا، پانچ سال کی عمر میں چھپ، چلو یار جان، دکانداری ختم، بند کرو دکان، اب امام جانے تم جانو، لیکن ایک بار بتلاؤ، امام تو پانچ سال کا چلا گیا، وہ جو اصلی قرآن ہے جس کے بارے میں تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی لائے اور کہا یہ ہے وہ اصلی قرآن جو اللہ نے حضور پر نازل کیا تھا، میں نے اس کو جمع کیا ہے، یہ 70 گز کا لمبا قرآن اسے نافذ کرو. انہوں نے جب اس کا پہلا صفحہ کھولا, پہلا ورق الٹا, تو اس پر کیا لکھا تھا کہ ابو بکر مومن نہیں, اس عمر مومن نہیں. تو حضرت عمر نے اس کو پاؤں مارا, کہا لے جاؤ اس کو, لا حاجت لنا فی, ہمیں تمہارے اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں, حوالہ احتجاج تبرسی کا ہے. تو کہتے حضرت علی نے قرآن کو لپیٹا, لپیٹ کر کندھے پہ رکھا, کہا واللہ ما رأیت محبادا یومکم ھذا, خدا کی قسم آج کے بعد تم بھی اس کتاب قرآن کو نہیں دیکھو گے. پھر وہ پہلے امام سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, چلتے چلتے 11 امام کے پاس پہنچ گئے. تو اب سوال ہوئے, اچھا یاد ٹھیک ہے, 12 امام تو غائب ہو گئے, 12 امام تو ڈر کے مارے چلا گئے, 12 امام نے تو بزدلی اختیار کی ہے, 12 امام نے تو دنیا کو چھوڑ دیا ہے, یہ بتلاؤ قرآن تو ہے نا؟ کہنے لگے قرآن بھی ساتھ لے گیا, 70 گز کا قرآن بھی. اچھا وہ صحف فاطمہ تو ہے جس کے بارے میں تمہاری کتابیں کہتی ہیں, وہ اتنا بڑی وحی پر کتاب ہے جس کی شیعہ کو ضرورت ہے, اور اس کا ایک حرف بھی قرآن میں نہیں ہے, وہ قرآن سے الگ کتاب ہے, وہ تو ہے, وہ بھی ساتھ لیں گے. وہ جفر تو ہے کہنے, وہ بھی ساتھ لیں گے. اچھا تمہارے بقول وہ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے, پہلے پارے کے آخری رکوع میں ہے, پہلے پارے میں, دوسرے پارے کے آخری رکوع میں, وہ تابوت سکینہ وہ تو تمہارے پاس ہے بقول تمہارے, وہ صندوق جس میں انبیاء علیہ السلام کے متبرکات ہیں. کہنے لگے کیا کریں, وہ بھی ساتھ لے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ساتھ لے گئے, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ لے گئے. گویا کہ اب تصور کریں, 5 سال کا بچہ امام, معصوم بچہ امام, دنیا قتل کرنی چاہتی ہے یہ نظر نہیں آتا, دنیا قتل کرنا چاہتی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگتا, معصوم بچہ ہے, سر پہ 70 گز کا قرآن, پھر اس کے اوپر صحف فاطمہ, پھر اس کے اوپر جفر, پھر اس کے اوپر تابوت سکینہ, پھر ہاتھ میں جناب عصا موسیٰ اور انگلی میں انگشتری عثمان سلیمان, یہ سب کچھ لے کر اب وہ خراما خراما رات کے اندھیرے میں جناب پہاڑ کی طرف, غار کی طرف جا رہا ہے. ہائے تمہارا بورما امام تو نہ ہوا, لاہور اسٹیشن کا کلی ہوا, یہ امام ہے, یہ تو لاہور اسٹیشن کا کلی لگتا ہے مجھے, ہر چیز اٹھا کر لے گیا, ابھی تو نرمی آگے دے, بارما امام چلا گیا, اب چلے گئے وہاں بارما امام. چلو یہاں جان چھوڑو, لے گیا قرآن, لے گیا سب کچھ, شیو بارہ امام اصلی قرآن لے گیا, جفر لے گیا, صحف فاطمہ لے گیا, تابوت سکینہ لے گیا, سب کچھ تو وہ غار میں لے گیا, تم یہاں ناچتے کیوں پھرتے ہو؟ تمہارا سب کچھ غار میں ہے تو تم بھی غار کے دروازے پہ جاؤ, یہاں کیا رہتے ہو؟ فکا جعفریہ, فکا جعفریہ, فکا تو قرآن اور حدیث سے نکلتی ہے, جس کے پاس قرآن ہے, جس کے پاس حدیث ہے, اس کے پاس فکا حنفیہ بھی ہے. تمہارا قرآن غیب, حدیث غیب, تو فکا کہاں سے آئی, فکا کہاں سے نکل آئی؟ اور یہ بھی چیلنج ہے دنیا شیعت کو, کوئی مائی کلال حضرت جعفر صادق سے فقہ کے عنوان پر, اصول فقہ میں یا فتاوی جات میں کوئی ایک کتاب, کوئی ایک رسالہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت جعفر صادق نے لکھا تھا جسے یہ کہا جائے کہ یہ فقہ جعفری ہے. بار بار امام چلا گیا, اب کیا ہوا؟ دکانداری بند, دکانداری, مجاوروں کے نظرانے, امام کے نام پر لوٹنے والے لٹیروں کا کاروبار بند. سوچ سوچ کر ایک نے اعلان کر دیا کہ حضرت امام نے بڑی مہربانی کی ہے, خصوصی کرم فرمایا ہے, ہمارے اوپر خصوصی عنایت ہوئی ہے. کیا ہوا کہ حضرت امام نے 10 آدمیوں کو اپنی زیارت کا شرف دے دیا ہے. پوری دنیا میں 10 آدمی امام کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہوئے امام کے قاصد, یہ ہوئے امام کے سفیر, یہ امام کے سفیر ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں لوگوں امام ہمیں نظر آتے ہیں, چڑھاوا دینا ہو تو ہمیں دو, نذرانہ دینا ہو ہمیں دو, پیسے دینے ہو ہمیں دو, مٹھائی دینی ہو ہمیں دو. یہ کون ہے؟ یہ امام کے سفیر ہیں, ان کو دو, یہ لیٹر بکس ہے, جہاں ڈالو خود بخود آگے پہنچ جائے گا. یہ واقعہ جب یہ دور تھا, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ڈھانگ رچایا, دلیل دیتا ہوں بہت مضبوط دلیل. اس دور میں محمد بن یعقوب کلانی شخص پیدا ہوا, اس نے ایک کتاب لکھی, اس شخص نے سب سے پہلے اپنی من گھڑت روایات, اپنے بغض و عناد کو اور دنیا شیعت میں جو لادینیت پیدا ہو گئی تھی اس کو سمیٹا جمع کیا, روایتوں کی شکل میں ترتیب دے کر احادیث کی کتابوں کو تو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فرضی سندے بنائی, اس نے اسناد فرضی کر کر یہ غلط غلط روایتیں اماموں کی طرف نقل کرتا گیا کہ حضرت جعفر صادق نے یہ کہا, حضرت باقر نے یہ کہا, حضرت حسن عسکری نے یہ کہا, حضرت موسیٰ کاظم نے یہ کہا. اس نے 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی, یہ کتاب لکھ کر اس شخص محمد بن یعقوب کلانی نے ان سفیروں کو دی, ان نمائندوں کو دی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ امام ہم سے ملتا ہے. امام ہم سے یہ کتاب دی اس نے کہا یہ امام کو دکھاؤ. کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ شیعہ کو مسائل کے لیے, شیعہ کو دن رات کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ضروریات زندگی کے مطابق کچھ مسائل کی ضرورت ہے. میں نے ان کے عقیدے نظریہ مسائل پر یہ کتاب لکھی ہے, یہ کتاب پڑھ لیجئے. وہ نمائندے کتاب لے گئے, 8-10 دن کے بعد کتاب واپس لے آئے. کتاب واپس انہوں نے کہا امام صاحب نے کتاب پڑھ لی, حرفن حرف پڑھی, صفا صفا پڑھا, ورق ورق پڑھا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام کون ہوتا ہے. گویا کہ اس نے لکھا تھا امام ہر جگہ حاضر ہوتا ہے, امام عالم الغیب ہوتا ہے, ماں کی رحم سے پیدا ہوتا ہے, اس کی پشانی پر حجت اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان ہوتا ہے, اپنی موت پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے, اس کی مرضی سے ساری کائنات کا نظام چلتا ہے, کوئی پتہ اس کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا, امام علی کل شیء قدیر ہوتا ہے, امام ہے تو کائنات ہے, امام نہ ہو تو کائنات نہیں ہے, اور امام اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے, حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے. یہ باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی. عقیدہ بدا اس میں لکھا تھا, تعریف قرآن کا عقیدہ لکھا تھا کہ یہ قرآن بدلا اصل قرآن مہدی کے پاس ہے, اور یہ لکھا تھا مسئلہ رجت لکھا تھا, مسئلہ تیرت لکھا تھا, مدا کے بارے میں لکھا تھا, تقیہ کے بارے میں لکھا تھا. یہ کتاب امام کے پاس گئی, واپس آئی تو سفیروں نے محمد بن یعقوب گیلانی سے کہا امام نے پڑھ لی ہے. اس نے کہا امام نے تبصرہ کیا کیا ہے, نوٹس کیا دیا ہے, تصدیق کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا امام نے ایک لفظ میں کہا ہے ہاذا کافل لشیعتنا, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے. اور آج اس کتاب کا نام ہے اصول کافی. آج اس کتاب کا نام ہے, شیعہ کے ہر گھر میں, ہر مدرسے میں جو اصول کافی کتاب ہے, جو اس کی مذہب کی بنیادی اساسی کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے جو شیعہ عقیدے کے مطابق ان 10 آدمیوں کے ذریعے سے امام کی بارگاہ میں جا کر امام سے تصدیق کروا کر آئی ہے. امام سے تصدیق, گویا کہ یہ اس دور کی لکھی ہوئی ہے جس دور میں یہ ڈھونگ چلا تھا کہ 10 آدمیوں کو امام نظر. اب یہاں میرا تبصرہ ہے, امام نے 10 آدمیوں سے پردہ اتار دیا, باقی غیر محرم تھے. 10 آدمیوں کو محرم بنا دیا, 10 آدمیوں کو تو نظر آ گیا, باقی غیر محرم تھے. باقیوں کو نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ ان کو نظر آیا تو باقیوں کو کیوں نہیں؟ یہی خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا, تجسس, حیرت کہ یار ان 10 کو نظر آتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں آتا؟ لوگ پیچھے پڑ گئے, نذرانے دیے کپڑے, نذرانے دیے مٹھائی, نذرانے دیے پیسے. کچھ دنوں کے بعد جائزہ لیا, جو کپڑے امام کے لیے کاسوں کو دیے تھے, دوسرے دن دیکھا کہ کاسوں کے بچوں کے پجامے بنے ہوئے تھے. کاسوں کے گھروں میں وہ پجامے بن کر کپڑے پہنے جا رہے تھے. جو مٹھائیاں امام کو بھیجی تھی, جو برتن امام کو دیے تھے, بےچارا اکیلا بیٹھا, پکائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے؟ برتن بھیجے, ہڈیا بھیجی, دوا بھیجا, کیا ہوا؟ وہ دوسرے دن کاسوں کے گھر سے برآمد ہو گیا, اماموں کے نام پر لیا اور اپنے گھروں میں تقسیم. لوگ سمجھ گئے کہ فرار ہے, دنیا سمجھ گئی کہ یہ فرار ہے. اکٹھے ہوئے, جمع ہوئے, کہنے لگے وہ فراریو, تم کہتے ہو امام ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمیں تمہیں نظر نہیں آتا, یہ بتلاؤ کہ ہم جو کچھ امام کے لیے دیتے ہیں وہ تمہارے گھروں میں ہوتا ہے, جو کپڑا دیتے ہیں وہ پجامہ بن جاتا ہے, جو مٹھائی دیتے ہیں وہ تمہارے گھر میں ہوتی ہے, جو روٹیاں دیتی ہیں وہ ٹکڑے بنا کے تول کے دے دیتے ہو, بیچ دیتے ہو, پیسے جمع کرتے ہو, تم فرادی ہو. یا امام ہمیں دکھاؤ یا ہم نذرانے نہیں دیں گے. یا نذرانے, جب لوگوں نے گریبان پکڑا تو کہنے لگے ہائے مار گئے, پہلے دن سے ہائے مار گئے, ہائے لٹ گئے, تمہارا برا ہو, تم قیامت تک پریشان ہو. انہوں نے کہا بدعائیں کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارا اور کام کیا ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے اب امام ہمیں بھی نظر نہیں آتا, اب امام ہمیں بھی نظر نہیں آتا. جب نظر آ رہا تھا اس کو کہتے ہیں غیبت صغرا, اب جب نظر نہیں آتا اس کو کہتے ہیں غیبت کبرا. اس کو کہتے ہیں غیبت, یہ فراڈ آپ سب سمجھ رہے ہیں, یہ بارہویں امام کا افسانہ, یہ اس کے پیدا ہونے کی داستان, اس کے چھپنے کی داستان سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی نا. اب وہ بارہویں امام ہے, غار میں بیٹھا ہوا بچارا, انتظار کر رہے ہیں, ظالمو مجھے غار میں بھیج دیا, نکالو گے کب؟ میں نکلنا چاہتا ہوں, باہر آنا چاہتا ہوں. ہر قیدی کی خواہش ہوتی ہے باہر آئے, اور کوئی 25 سال کے بعد باہر آ گیا, کوئی 20 سال کے بعد باہر آ گیا, کوئی 40 سال کے بعد باہر آ گیا, اور اس نے کون سا جرم کیا جو 1300 سال سے باہر ہی نہیں آ رہا؟ کیا جرم ہو گیا اسے؟ تمہارے بارے میں امام کا جرم کیا ہے جس کی سزائے کیا بھی ختم نہیں ہو رہی, ابھی تک بیٹھا ہوا ہے؟ کہنے لگا آئے گا جی, آئے گا, بہت جلدی آئے گا, انتظار ہو رہی ہے امام کی, جلد لاؤ فرجا, جلدی آؤ, جلدی پکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں تو تم سے بھی پہلے آنا چاہتا ہوں، نکالو تو صحیح. سوال ہوا اس دور میں، اچھا تمہیں بھی نظر نہیں آتا، کب آئے گا بار؟ کہنے لگا بہت جلدی آئے گا، بہت جلدی آئے گا. احتجاج تبرسی کا مصنف پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا سچ بتا امام کب آئے گا؟ اس نے کہا سچی بات تو یہ ہے، امام اس دن آئے گا جب 313 پکے مومن پیدا ہو گئے. جب 313 پکے مومن شیعہ پیدا ہو گئے امام غار سے باہر، تو شیعوں ہم ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، کافر کافر. ہم ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، لڑتے کیوں، غصے میں کیوں آتے ہو، ایف آئی آر کیوں کٹواتے ہو، تھانے کیوں جاتے ہو، بم کیوں مارتے ہو، راستے کیوں روکتے ہو؟ اتنے غیرت مند ہو تو مومن بن جاؤ. اگر 313 تمہارے اندر مومن پیدا ہو جاتے، تمہارا امام باہر نہ آ جاتا.
کل بھی کافر تھا، کل بھی کافر تھا.
اب پولیس والے دوسرے ہزار سوچیں گے یار بڑی جاتی کی، باہر امام مجھے جھگڑا راج جیسے بڑی زیادتی کی تھی، انہوں اسٹیشن کا کلی بنا دیتے ہیں، اس نے بزدل بنا دیتے ہیں، بے غیرت بنا دیتے ہیں، اتنی زیادتی. دوستو اول تو بارہواں امام ہے نہیں، پیدا ہوا نہیں، لیکن اگر ہوتا بھی، پیدا ہو بھی جاتا، ہوتا بھی آل رسول سے، ہوتا بھی نواسہ پیغمبر، ہوتا بھی علی کا بیٹا، ہوتا بھی نواسہ رسول، سب کچھ ہوتا اور غائب ہو جاتا، ہم کچھ نہ کہتے، چلو ہم بھی انتظار کرتے یار کس دن آئے گا مان لیں گے. ہم کس سے پوچھتے کیا کرے گا بھائی، کیا کرے گا؟ یہ کہتے اسلام لائے گا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے یار جس دن آئے گا مان لیں گے. لیکن ہم، میں اس امام کو کیسے مانوں جس کے بارے میں اب دنیا شیعت کہتی ہے وہ نکلنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. جب ظلم بڑھے گا آئے گا، جب زیادتی ہوگی آئے گا، جب اسلام مظلوم ہوگا آئے گا، جب مسلمان کا خون بہے گا آئے گا. تو میں اسے کہتا ہوں او بار میں امام تم کہاں ہو؟ چنگیز آ چکا ہے، خون مسلم بہ چکا ہے، کشمیر میں مسلمان کے لوگوں کی اردانی ہو چکی ہے، بیت المقدس چھن چکا ہے، بابری مسجد شہید ہو چکی ہے، اور دنیا مسلم پہ پاٹ ٹوٹ گئے ہیں. تم کہاں بیٹھے ہو؟ باہر کیوں نہیں آتے؟ اس قوم مسلم کو مصیبت سے نکالو. اور اگر آپ بھی باہر نہیں آتا تو میں اسے بزدل کہے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے چور کہے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ الفاظ نرم ہے، آپریشن آگے ہوگا انشاءاللہ. پوچھا ہم نے امام کب آئے گا، کہنے لگا آئے گا. اب اس کتاب کے حوالے دیتا ہوں جس کتاب کو کشف اسرار میں خمینی نے کہا یہ حق الیقین کتاب، ملا باقر مدرسی ہمارے مذہبی پیشوا کی معتبر کتاب ہے، جس کتاب کی تصدیق خمینی نے کی ہے اس کتاب کے حوالے سب سناؤں گا. ایک حوالہ غلط ہو میری سزا گولی ہے، جو چاہے میرا گریبان پکڑے. اور اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر حوالے پہ غور کریں اور سوچیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. حق الیقین سے پوچھا گیا امام آئے گا تو کیسے ہوگا؟ اس نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام جب آئے گا تو مادر ذات ننگا ہوگا. اچھا اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا؟ اس نے کہا کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس کے ننگے ذات ہوگا، بالکل بڑا نہ ہوگا. یہ بارانا امام جب باہر آیا ہے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تو ملا باقر مجلسی لکھتے اول قصے کے بارے تو بلند، سب سے پہلے اس ننگے مہدی کے ہاتھ پر جو شخص پیاس کرے گا وہ محمد کی ذات ہوگی. سنیا جو قوم ننگے مہدی کے ہاتھ پر میرے پیغمبر کی بیعت کرائے، جو قوم ننگے مہدی کو میرے پیر کا، میرے نبی کا پیر بنائے، جو قوم ننگے مہدی کے مرید میرے پیغمبر کو بتائے، جو قوم میرے پیغمبر کے منزہ پاکیزہ مطالعات کو ننگے مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرائے، میں اس قوم کو معاف نہیں کرتا، میں اس مہدی کو معاف نہیں کرتا. اور جسے میرے نبی کے مرشد بننے کا شوق ہے میں اس کے منہ پہ جوتے مارنا اہم عبادت سمجھتا ہوں. بلند سب سے پہلے اس ننگے مہدی کے ہاتھ پر جو شخص پیاس کرے گا وہ محمد کی ذات ہوگی. سنیا جو قوم ننگے مہدی کے ہاتھ پر میرے پیغمبر کی بیعت کرائے، جو قوم ننگے مہدی کو میرے
تیستا میرے نبی کا پیر بنائے، جو قوم ننگے مہدی کے مرید میرے پیغمبر کو بتائے، جو قوم میرے پیغمبر کے منصف پاکیزہ مطابق کو ننگے مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرائے، میں اس قوم کو معاف نہیں کرتا، میں اس مہدی کو معاف نہیں کرتا، اور جسے میرے نبی کے مرشد بننے کا شوق ہے میں اس کے منہ پہ جوتے مارنا اے میں عبادت سمجھتا ہوں۔ ہوگا شیطان کا لطفہ ہوگا جو اس لیے کنجر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ پر ننگا اور محمد بیٹھ گئے، امام بنا رکھے حق کو یقین میں حوالہ لاؤ گولی مار۔ آگے لکھتے ہیں تو گانے ماں دماغ سبق، جب ہمارا امام باہر آ جائے گا یہ سارے کام ہو جائیں گے، بیعت حضرت علی بھی کریں گے، حضرت حسن حسین اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، یہ امام ہے ننگا۔ آگے کہتا ہے پھر کیا کرے گا، یہودیوں سے لڑے گا؟ نہیں، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، کسی سے نہیں لڑے گا، پیش از کفار سنیار قتل خواہ گرد کہ کافروں سے پہلے یہ ننگا درنگا امام سنیوں کو قتل کرے گا۔ میں ابتدا علماء عیسیٰ گرد اور ابتدا عالم دینوں علماء دین کے قتل سے کرے گا، جس امام کو شیعہ چھپائے بیٹھی ہے اور کہتی ہے سنیوں کا قاتل ہے، سنیوں کے مولویوں کا قاتل ہے، وہ ہمارا قاتل ہو، وہ ان چہروں کا قاتل ہو، وہ سنی عوام کا قاتل ہو، تم کہتے ہو اسے کچھ نہ کہو، اور چیزو اپنے امام کو باہر نکالو، بے غیرت کو باہر لاؤ، اگر اس کو الٹا نہ کر دیا سوائے کیا بنا کر رہا نکالا امام کو۔ اس امام کی ٹانگیں نہ چیر دی تو پھر کہنا
سنیوں کا وزیر اعظم،
یہ وہ امام ہے جس کے نام کی پٹیاں باندھتے امام دامن کی، اور یہ وہی پٹی ہے جو زرداری نے بھی باندھی تھی، بے نظیر نے بھی باندھی تھی، بے نظیر نہ امام دامن تک بچا سکے، زرداری نہ ننگا امام تھوڑے گھر آ سکے، اسی کو دے دیں گے، لاؤ اپنے امام کو، تمہارے امام دامن سے نمٹ لیتے ہیں، نکالو باہر امام دامن کو، جاؤ روز چلاؤ تم میں درخت ہے، نہ مجھے صحابہ میرے اسمبلی میں بہت آیا ہے، اس دفعہ مجھ سے وزیر قانون نے خود میرے سامنے آ کر اس نے کہا مجھے 8 دن کی مہلت دو، ایسی بات نہیں کہ کل کسی کو طاقت ہمارے دل کو روک لیتی، اگر اسمبلی الٹا نہ دی جاتی تو سوائے صحابہ نہ کہتے۔ بات اصل یہ ہوئی، مجھے وزیر قانون نے خود کہا کہ بے نظیر ملک سے باہر ہے، ہم آپ کے بل کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی پارٹی کی میٹنگ بلا کر بے نظیر کی موجودگی میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بل کی حمایت کریں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس نے کہا میں مہلت دوں 8 دن کی، یہ 8 دن کی مہلت ہے، اور میں انہیں کہتا ہوں اگر تم نے 8 دن کے بعد اصحاب رسول کے وفات نہ کی، نہ مجھ سے صحابہ بل کے راستے روک کے، ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، یہی گھوڑا یہی میدان، پتا چل جائے گا صحابہ کے نام لیوا حکمرانوں کا گریبان کیسے بدلتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھیوں کو اب یہ مشن ادھورا ہے، یہ آپریشن رہ جائے گا ادھورا، باقی آپریشن کروں گا کسی اور جگہ، اب تھوڑا سا آپریشن حکومت کا بھی ہو جائے
یا یہی جاری رہے، یہ آپریشن بڑا سخت آگے، کیا تیری آدم تارک بک گئے، ملاقات ہو گئی نا جی ملاقات، بس آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، ہو گئے جی اشارے، بکے بکے، کیسے بکے جی، نواز شریف کا جانے ساتھ جو نہیں دینا نا، گویا کہ بے نظیر کی مخالفت کا نام ہے نواز شریف کی حمایت، اگر نواز شریف کی حمایت کا نام بے نظیر کی مخالفت ہے تو میں اعلان کرتا ہوں ہم ایسی مخالفت نہیں کر رہے، ہم ایسی مخالفت، اور اگر بے نظیر کی مخالفت عورت ہونے کے ناطے، شیعہ دادی ہونے کے ناطے، اور شیعہ کی گھر والی ہونے کے ناطے، اسلام کی دشمن ہونے کے ناطے،
اسلام کا مذاق اڑانے کے ناطے ہیں. تو آج نہیں 88 میں بھی ہم ہی تھے, 90 میں بھی ہم ہی تھے. ہم ہی کہتے تھے عورت کی حکمرانی قبول نہیں, شیعہ کی حکمرانی قبول نہیں. ہم ہی کہتے تھے نہ عورت کی حکمرانی قبول ہے, نہ عورت کی سفارت قبول ہے, نہ عورت کی ڈپٹی چیئرمانی قبول ہے, اور نہ لندن کی عورت کے استقبال قبول ہے. نہیں سمجھے بات؟ عورت کی حکمرانی آج, عورت کی حکمرانی آ گئی. مولوی لے آئے, مولوی لے آئے. ان مولویوں کو کہتے ہو جنہوں نے 88 میں شریعت بل پیش کیا, جن کی قیادت میں تم نے سفر کیا, جن کی قیادت کے سلے میں تمہیں حکومت ملی. اگر تم عورت کی حکمرانی کے خلاف ہوتے تو تمہیں 2/3 ممبران کی اکثریت حاصل تھی. تم آئین میں ترمیم کرتے کہ پاکستان کا وزیر اعظم صرف مرد ہو سکتا ہے, لیکن کیا کیا؟ نعرہ عورت کی حکمرانی کے خلاف, نعرہ شریعت مل کا, اور جب خود حکومت مل گئی تو آبدہ بولو پہلوان تھا, بیگم آبدہ چارے کا نام ہے. یہ آبدہ کون ہے جس کے خامد کو وزیر بنا کے پاکستان میں روک لیا, اسے سفیر بنا کے امریکہ میں بھیجا, اس نے کہا ہم اکیلے, اس نے کہا ہم اکیلے, اس نے کہا تم یہاں ایس کرو, اس کو کہا تم کنٹر کے ساتھ رکھ کیا. کیا آبدہ عورت نہیں؟ کیا اس نے کنٹر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رقص نہیں کیا؟ کیا ڈپٹی چیئرمین سڑک جو صدر اور چیئرمین کی عدم موجودگی میں صدر کے عہدے پر بھی آ سکتی ہے, کیا وہ عورت نہیں تھی؟ کیا بیگم نسیم علی خان کو نہیں کہا گیا کہ تو وزیر اعلیٰ بن جا؟ کیا لیڈی ڈیانا کے استقبال کر کے بادشاہی مسجد میں گھاسرا عورت داخل نہیں کی گئی؟ کیا سود کا داخل نہیں کیا گیا؟ کیا سمایا جابا پہ 1600 مقدمے قائم نہیں کیے گئے؟ کیا قرآن شیعہ نے جلایا جیلوں میں علماء نہیں جا رہے؟ کیا 600 کارکن جیلوں میں نہیں بند کیے گئے؟ کیا 100 کارکنوں کے سینوں پہ گولیاں نہیں برسائی گئیں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو مجھے بتلاؤ, اگر یہ اسلام ہے تو میں ایسا اسلام نہیں مانتا. یہ اسلام ہے کس بنیاد پہ ساتھ دیتے؟ ظلم سے منافقت دیکھے, شریعت دل کا حلیہ بگاڑا. سنو, نہ دنیا کفر اور عورت کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ منافقوں کے نرگے میں آ سکتے ہیں. نہیں آتے منافقوں کے نرگے میں. بات صرف اتنی ہے, تم دولت مند ہو, پیسے والے ہو, تمہارا جھوٹ بھی سچ ہے. ہم گوشیا نشین اور ہم درویش منش لوگ ہیں, ہمارا سچ بھی جھوٹ ہے. اخباریں اور باقی چیزیں تمہارے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں میڈیا تھا نہیں. تمہارا جھوٹ سچ بن گیا, ہمارا سچ جھوٹ نہ بنا. ہمارا سچ جھوٹ بن گیا, ورنہ بتلاؤ. کیا چمبا ہاؤس نے, صاحب کا گورنر ادر نے, کیا غلام حیدر بھائی نے, کیا کوڑا خطرک میں میاں نواز شریف صاحب آپ نے ہمارے ساتھ وعدے نہیں ہوئے کہ صاحب کا وعدہ یار بھول جاؤ اور اتحاد کریں؟ ہم نے کہا اور اتحاد کریں, لیکن قوم سے معافی مانگو, آئندہ کے لیے عہد کرو کہ وہی صاحب کا کردار نہیں دہراؤ گے. جب یہ بات کی تو آپ کیسے باہر ہو گئے؟ کہنے لگے نہیں, پھر مسلم لیگ اکیلی 2/3 لے لے گی, ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں. ہم نے اگر یہ نہ کہا ہو آؤ سیٹیں بانٹ لیں, آؤ اتحاد کریں. 24 سال کا تجربہ ہے, ایک طرف پی پی ایک طرف اتحاد ہوتا ہے. تم تنہا نہیں چل سکتے. کیا ان دنوں کے ہمارے بیان نہیں تھے کہ نواز شریف تنہا پرواز نہ کرو, کس جاؤ گے؟ کہنے لگا 2/3 ملے گی. الیکشن ہوا تو 1/3 رہ گئی. قصور مولویوں کے, جب تم نے مولویوں کو پائے حقارت سے ٹھکرایا, جب تم نے کہا ہم اسلام کا نام نہیں لیں گے, جب تم نے اپنے ظلم و ستم پر معذرت بھی نہ کی, جب ظلم و زیادتی کا اجالہ بھی نہ کیا, تو ایسے منافق آدمی کے پیچھے مولوی نہیں چل سکتا تھا. کس کے پیچھے جاتا مولوی؟ پھر الیکشن ہو گئے, ہم بغیر حمایت کے جیت گئے. پہلے تو کہتے تھے ہماری وجہ سے جیتے ہیں, اب بتاؤ تم کس کی وجہ سے ہارے ہو, ہم کس کی وجہ سے جیتے ہیں؟ ہم تو ایک کی بجائے 2 جیتے, بوڑھوں کی بجائے جوان جیتے, بوڑھوں کی بجائے خاموش کی بجائے بولنے والے آئے, عالم بھی آئے, وکیل بھی آئے, فادر بھی آئے, سیاستدان بھی آئے. تمہارے کہاں گئے؟ وزیر بھی ہار کے گھروں میں بیٹھ گئے. وہ صاحب کا وزیر قانون جو ناموسِ صحابہ کا دل روکتا تھا, اسے پوچھو فقیر والی اور بہاول نگر میں کیا ہوا, اس پارلیمانی امور کے چودھری امیر سے پوچھو کیا ہوا, پوچھا فخر امام سے کیا ہوا, آپ نے پدراسا تھا کیا ہوا, کدھر گیا تمہارے وزیر؟ سب چھلنی میں تھن گئے. اب الیکشن ہو گیا,
سب سے پہلے مجھے فون آیا, نواز شریف بول رہا ہوں. جی میں ارشاد, جناب ارشاد.
کیسے یاد کیا رہے؟ آپ کو جتنا مبارک ہو.
میں نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو.
عورت کا راستہ روکیں. ہائے ہائے ہائے, بڑی دیر سے یاد آئی,
بڑی دیر سے. کل مجھے عباس شریف نے کہا,
نواز شریف کے بھائی نے کہا, کہنے لگے اسلام کے لیے کام کریں, ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں. میں نے کہا اپنے بھائی کو پہلے بنا لو. کل کی بات ہے, خدا کی قسم اس نے بھی نہ مجھے صادر پہ دشت کی.
کہنے لگا آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں.
میں نے کہا اپنے بھائی کو پوچھ لو پہلے. اس کو برداشت نہیں, وہ اکیلا پرواز کے شوق میں مارا گیا, اور والوں کو بھی مروایا, خود تو مارا گیا. چنانچہ جدوئی ہاؤس
اسلام آباد کا وہ کمرہ گواہ ہے.
نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, آزم طارق, غلام عثمان جدوئی,
بگٹی, نصر اللہ خان, ہم چھ آدمی تھے.
ہم نے کہا 20 ووٹ ہم دیں گے. 70 ووٹ آپ کے کتنے ہو گئے؟
2 ووٹ غنی خان کے کتنے ہو گئے؟
2 ووٹ اتک نہیں کے کتنے ہو گئے؟ 94.
ہم نے کہا صرف 8 ووٹوں کی ضرورت ہے, اسلامت فرنٹ والوں کو بھی بنا لیں گے.
میاں صاحب نے کہا اقلیتوں کے 8 ووٹ میری جیب میں ہیں.
ہم نے کہا ٹھیک ہے, ووٹ ہمارے پاس ہیں. اب سنو بات,
سپیکر تمہارا, ڈپٹی سپیکر تمہارا,
وزیر اعظم ہمارا. وزیر اعظم
توتے اڑ گئے. کہنے لگا مجھے جنرل عبد الوحید نے کہا ہے,
یا تو وزیر اعظم بن یا بے نظیر بنے, تیسرا قبول نہیں. ہم نے کہا ہمیں
کیڑے پڑے ہیں, ہم جانے
جنرل وحید جانے, تو ووٹ دے اور ووٹ دے,
بے نظیر کا راستہ رکتے ہیں. کہنے لگا
سوچیں گے. پھر کون گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا؟
پھر کون نہیں آیا؟ کس نے ورک نہیں کیا؟
سپیکر کا ووٹ ہم نے دیا, ڈپٹی سپیکر کا دیا,
اس کے 8 اقلیتوں والے ووٹ کہاں گئے؟
اس نے اپنے 4 ووٹ اسمبلی سے باہر کیوں رکھے؟
اس کا مطلب یہ ہے یا امریکہ کی آپ سے ڈرا تھا یا وحید کی آپ سے ڈرا تھا.
بس دلسم بنے,
گھروں میں تم چھپے, عورت کی رائے
سربراہی کے راستے تم نے ہموار کیے, گلا ہمیں دیتے ہو.
ہم نے تو اسمبلی کا ہر ووٹ تمہیں دیا,
بغیر معاوضے کے دیا ہے.
پھر آئی فاروق لغاری کی بات سنو. نواز شریف سے
پوچھو جس دن صبح کو صدارت کے ووٹ ہونے تھے,
اس دن سے پہلے جو رات تھی, رات کو 9 بجے چوتھی منزل پر
مولانا سمیع الحق کے کمرے میں اعجاز الحق, نواز شریف, وسیم سجاد نہیں آئے تھے؟
ہمیں آ کر رات کے 9 بجے کہا وسیم سجاد
ہار رہا ہے, ووٹ نواب نصر اللہ کو دو.
ہم نے کہا وسیم سجاد کو دینے کے پابند ہیں, وہ بھی آپ کی وجہ سے نہیں, اپنی دوستی کی وجہ سے.
نواب زادہ کو ووٹ نہیں دیتے ہم.
کہنے لگے ہم تو ہار رہے ہیں.
میں نے کہا میاں صاحب ذرا ہوش کرو, یہ بات اپنی زبان سے نہ کہو, تمہارے اپنے ووٹ ٹوٹ جائیں گے.
کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوگا, نواب زادہ کو دو. ہم نے کہا تو سوچیں گے. 11 بجے فون آ گیا. نہیں جی, پھر نواب زادہ پونا تو وسیم سجاد کو دو.
میں نے کہا ہم تمہارے دمشن ہیں,
تمہارے غلام ہیں, نوکر ہیں, ظلم تم کرتے رہے, ہم کہتے ہیں کوئی پیسہ بھی ہے, کوئی احسان بھی ہے,
جیسے تم کہو کرتے چلے جائیں. اور سنو,
تمہاری اس غلط پالیسی کی وجہ سے تمہارے اپنے ووٹ ٹوٹ جائیں گے.
صبح کو کیا ہوا, سینٹ اسمبلی میں مسلم لیگ کے 135 ووٹ تھے,
جب نکلے تو 105 نکلے.
ہمیں کہتے ہو بک گئے, تمہارے 30 ووٹ کہاں گئے؟
تمہارے 30 ووٹ کہاں گئے؟
ہم نے تو دیکھا کہ فاروق لغاری آ رہا ہے, اب کوئی نہیں, یہ جیتے ہی جیتے گا.
ہم نے کہا کہ شرائط پیش کر دو, ناموس صحابہ بل کی,
8ویں ترمیم میں اسلامی شکوں کی, شرعی عدالتوں نے
یہ بدلاؤ کس نے کروایا؟ وسیم سجاد کو ہرانے کا ذمہ دار نواز شریف ہے. تو اب کہتے ہیں مولوی عورت کو لے آئے.
اب آپ مانتے ہیں مولوی عورت کو لے؟
اب بھی مانتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو میں نے حضرت کی غلط ہو.
پھر مولوی کا گربان پکڑو, اور اگر مولوی صرف اسلام کے نام پر
عورت کی حکمرانی کا راستہ روک کر
زخمی زخمی ہو کر بھی ووٹ دیتا ہے, ظلم سہ کر بھی ووٹ دیتا ہے,
جبر سہ کر بھی ووٹ دیتا ہے,
تو پھر مولوی پہ تانا کیوں ہے؟ تانا اس بات پہ کیوں نہیں کہ اب میریٹ ہوٹل والے پیسے کہاں تھے,
اب سواد والے پیسے کہاں تھے؟
تم ڈر گئے تھے, الزام مولوی پہ تھوپتے.
اس لیے ذہن میں رکھو یہ بات,
مولوی ہر دور میں
مولوی ہوتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ مولوی ہو. شرط یہ ہے,
بکنے والا کوئی اور ہوتا ہے. میرے جھنگ میں جا کر کہا
25-25 لاکھ لے کر وزیر فاروق لغاری کو ووٹ دیے,
نام نہ لیا. میں نے کہا جھنگ میں کہا تو ہمیں کہا.
میں نے بیان دیا کہ تجھے میں اسمبلی میں پوچھوں گا تاریخ کے, تو میں نے استقبال پیش کر دی.
مجھے خود نواشی نے کہا میں نے آپ کے بارے میں بیان نہیں دیا, آپ تو لوگ ایک پیسہ بھی نہیں لیتے.
شیخ رشید نے بیان دیا کہ ہماری مراد
سپاہی صاحبہ نہیں, اخبار میں بیان چھپا
کہ سپاہی صحابہ بکنے والی جماعت کا نام. یہ باتیں ذہن میں رکھو.
اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے
کہ جب اقتدار کا وقت آئے تو مولوی مسلم لیگ کے نگرانی بن کر لونڈی بن کر گھر کی صفائی کرے, کرسی لگائے, صوفہ سیٹ بچھائے, قالین بچھائے, گھر کی صفائی ہو گئی, آؤ میاں صاحب بیٹھ جاؤ, اور چودھری صاحب بیٹھ جاؤ, آپ فلاں صاحب بیٹھ جاؤ, کرسیوں پر بیٹھ گئے, چودھری صاحب میں نے بڑی محنت کی, کہتے نکل جاؤ باہر, ہم کسی کے گھر کی لونڈی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہماری ماں نے ہمیں آزاد جانا ہے, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو, اسلام کے ساتھ کوئی وفا کرے گا ہم اس کے ساتھ وفا کریں گے, کوئی بے وفائی کرے گا ہم دس مرتبہ پیچھے رہیں گے. بات یہ ہے کہ تمہاری دولت ہے, تمہاری چمک ہے, اس لیے تم چاہتے ہو ہم تمہارے غلام بن جائیں, ہم نہیں کسی کے غلام. آپ اسلام کی بات کرتے ہو تو آؤ اسلام کے لیے دس مرتبہ تیار, کون پیچھے ہٹتا ہے. لیکن سالے قیادت میں, سالے قیادت مخلص لیڈر کی قیادت میں تم سفر شروع کرو, ہمارے دوستوں آج بھی ہم ہیں, تم گھروں میں بیٹھ جانا, کام کر کے ہم آئیں گے. تم آج یہ دیکھو, یہی نام اسے صاحب بدری جو مولانا سمیر حق صاحب نے سینٹ میں پیش کر دیا ہے, ادھر اسمبلی میں آ چکا ہے, اس کے ساتھ اب وہ 100 ایم ایل اے بھی آ گئے, چاہے عورت کی دشمنی میں ہی آئے, ہم تو کہیں گے اسلام کے نام پر آئے, اسلام کے نام پر سب کو سلام کرتا ہوں. جس ایم ایل اے نے میرے بل پہ دستخط کیے ہیں میں اس کی جوتی کو سب کا پیار سمجھتا ہوں. صحابہ کی عزت کے لیے کوئی میرے ساتھ کتا بھی چلے تو میں اس کو بھی روٹی دیتا ہوں. تم صحابہ کی عزت کے لیے آؤ, میدان میں آؤ, بے نظیر کی جرت نہیں ہمارا راستہ روکتا ہے. دوستو بات کافی نہیں ہوگی, بار امام کی طرف آ جائیں,
تسلی ہو گئی یا کچھ رہ گیا,
کسی کا کچھ اعتراض رہ گیا تو بھائی کھڑے ہو کر پوچھ لو, میں وہ بھی جواب دے دیتا ہوں.
جو اعتراض ہے
کھلی کتاب ہے, 2 سال آپ کی دعا سے ایم ایل اے بنے, پٹرول کے لیے آپ کی جیب میں پیسے نہیں, بسوں میں سارا کرتے ہیں, جو مسجد والوں نے 2 کمرے بنا کر دیے تھے وہی 2 ہیں, کوئی تیسرا لا کر دکھائے. ہم نے اپنے اکابر کے وہ 500 صفحات دامن پر سبا بننے کی بجائے اسے اجلا بن روشنی صفائی دی ہے, اپنے برے کردار سے بدنام لے دیا.
میں ایم ایل اے بن کر
وزارت عظمیٰ کے ووٹ پر 1 کروڑ ہم بھی لے سکتے تھے, صدر کے ووٹ پر 25-25 لاکھ ہمیں بھی لے سکتے تھے, گاڑیاں بازاروں ہمیں بھی چاہیے, لیکن ہم اپنے اکابر کے کردار سے دھبا نہیں بن سکتے. ہمیں ایم ایل اے شپ دولت نے نہیں دی, حکومت نے نہیں دی, اقتدار نے نہیں دی, مجھے ایم ایل اے کی کچھ صدیق کی صداقت نے دی ہے. سوال ہے بے نظیر کی افطار پارٹی میں کیوں گئے؟ سوال ہے, بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات, بے نظیر نے ایم ایل او کی افطار پارٹی کی ہوتی میں جاتا, میں مجرم تھا. وہ ایم ایل او کی افطار پارٹی نہیں تھی, وہ اسلامی ملکوں کے سفیروں کو بلایا گیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم نے قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی ہے, آپ ہمارا تعاون کریں, اور میں کشمیر کمیٹی کا ممبر تھا, میری ذمہ داری تھی, کل یہ قرارداد ناکام ہونی تھی, ہمیں نظر آتی, لیکن حکومت چاہتی کہ کشمیر کمیٹی والوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. ہم کشمیر کے عنوان پر گئے تھے, ایم ایل او کی پال پارٹی نہیں تھی, سمجھ گئے یہ بات؟ ہاں یہ بات دھیان رکھیں, میں افطار پارٹیوں میں دکھنے والا ہوں. اگر آپ اتنے ہی سمجھتے ہیں تو ہمارے تک بکے گئے ہوتے,
جب گولیاں سینوں میں کھائی تھی بکے ہوتے,
جب اقتدار میں آئے تھے بکے ہوتے,
افطار پارٹی کی چاہتا بک جائیں گے,
کسی کی آنکھ کی اتنی
چمک ہے, کسی کی کٹیل گلف کا اتنا کنڈل ہے جو ہمارے باہر آنکھ لے گا. سنا, جن پہ جادو حق نواز کا چلا ان پہ گولیوں سے نہ اترا, ان پہ زنجیروں سے نہ اترا, اور کار کوٹھریوں میں اثر نہ اترا.
اور کوئی سوال کرنا ہے؟ 2 منٹ دیتا ہوں, کوئی سوال کرو, کوئی سوال,
کھڑے ہو کر کرو, شاباش دیتا ہوں,
کھڑے ہو کر کرو, شاباش دیتا ہوں, ہاں کرو.
ہاں جی, یہ سوال کرو.
کاتبین وحی پر تو ہزاروں سلام, یہ صحابہ کی عزت کے لیے جو 12 امام کو الٹا لٹکا رہا ہوں, یہ کاتبین وحی کی عزت ہے. نہیں, سوال کرو میری ذات پر.
ناطق نوری, میں ذات کا مطلب نہیں, لیکن اتنا بتا دیتا ہوں بات ہے,
ناطق نوری آیا,
حکومت نے نوید ملک کو بھیجا,
وزیر اعلی پنجاب نے رابطہ کیا, عزت کا سوال ہے,
ملک کے وقار کا سوال ہے,
مہربانی کیجئے, کیا
کچھ نہ کہیے,
میں نے کہا میں تو اس کو کرسی پہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا. میں نے کہا مجھے بند کر دے جیسے نواز شریف نے کیا تھا. حضرت کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے نا, مجھے ویسے ہی بند کر دیا تھا. ہاں جی نوید ملک صاحب آپ کے کام کرانے ہیں مجھے. بے نظیر نے کہا مولا سے پوچھو کام کون کون سے نہیں ہو رہے. میں نے کہا ہوا کون سا ہے, کون کون سے نہیں ہوا, ہوا ہی کوئی نہیں. اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں, کام کرنے والا تو وہ ہے, کام کرنے والا تو وہ ہے. چاہیے کیا بات کریں, ون ٹو دی پوائنٹ, یہ وہ ناطق نوری آ رہا ہے. میں نے کہا ایک طریقہ ہے, اسمبلی میں تقریر سے پہلے میری ملاقات کراؤ, میرے چند سوالات ہیں وہ جواب دے دیں, مجھے مطمئن کر دے, ممبران اسمبلی کو مطمئن کر دے, تقریر کر لے, ورنہ تقریر نہیں کرنے دیتا. سوالات کیا ہیں؟ میں نے کہا پہلا سوال یہ ہے اس سے پوچھو خمینی نے صحابہ رسول کی توہین کیوں کی, اس کا لٹریچر تم پاکستان میں کیوں بھیجتے ہو, پاکستان کی مذہبی صحابہ دشمن جماعتوں کو سپورٹ کیوں کرتے ہو, ایران کے سرکاری پریس پر صحابہ رسول کی دشمنی پر مبنی لٹریچر کیوں چھاپتے ہو, ایران کے سنیوں کو قتل کیوں کرتے ہو, مسجدیں کیوں گراتے ہو, پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہو, وہ ثابت کر دے کہ یہ کام ہم نہیں کرتے, اس کی تقریر میں سنوں گا, نعرے میں لگواؤں گا. کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. پھر میں نے کہا میں بھی سمجھا, میں بائیک آؤٹ کروں گا, میں احتجاج کروں گا. سارے آ گئے نہیں جناب ملک کی عزت کا مسئلہ ہے, میں نے کہا میں بائیک آؤٹ تو کروں گا. نہیں آپ پہلے سے بات چل رہی ہے, میں نے کہا کیوں چل جاؤں گا. چنانچہ بہت کچھ ہوا, تلاوت ہوئی, ہمارے اسپیکر نے بات کہی سنتے رہے. جب اس نے کہا نہ آتم, جب اس نے کہا یا باطل نوری آ رہا ہے, میں نے کہا پھر آدم تارک جا رہا ہے. جس اسمبلی میں اسمبلی کی کرسی پر ناطق نوری جیسا بے ایمان بیٹھا ہو میں اس کی تقریر نیچے بیٹھ کے نہیں سن سکتا. اخباروں نے مجھ سے انٹرویو لیے, ساری رات حکومت اخبارات کے مالکان کی مردہ کرتی رہی, خدا کے لیے بیان نہ چھاپنا. یہاں کے بھائی ایک اخبار نے بیان چھاپا, ساری دنیا نے چھاپا کہ آدم تارک بائیک آؤٹ کر کے گیا ہے. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا, باہر میں امام کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور کسی کو دیکھ رہے ہیں؟ امام مہدی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے یہی بتا دیتا ہوں. دوستوں امام مہدی کے بارے میں ایک اور سوال ہے, پنجاب حکومت میں شامل, پنجاب میں ہے مسلم لیگ, چاہے جنید گروپ چاہے نواز شریف گروپ, اور اسی مسلم لیگ نے بی جے پی کو بھگانا ہے. یہ میرا آج کا دعویٰ یاد رکھنا, آج کا دعویٰ یاد رکھنا. اگر پنجاب کی حکومت سے مسلم لیگ نے اور دینی جماعتوں میں مل کر پی پی کو باہر نہ کیا تو کہنا آدم تارک غلط کہتا تھا. تو مہدی ہمارے نزدیک قرب قیامت میں حضرت مہدی پیدا ہوں گے, نام محمد ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا. باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے, ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے. مکہ میں ظہور ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینارے مرکزی مسجد کے مینارے پر اتر رہے ہوں گے, مہدی موجود ہوں گے, مہدی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, دجال نکل چکا ہوگا, دونوں مل کر قتل کریں گے, دنیا سے کفر کا سفایا کریں گے, اسلام کا جھنڈا اونچا کریں گے. یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے. لیکن ان کا عقیدہ مہدی چھپا بیٹھا ہے, سنیوں کو قتل کرے گا, رسول کا امام بنے گا اور امام علماء کو قتل کرے گا, پھر کیا کرے گا؟ کتاب اٹھا ان کی, کہتے جب امام مہدی آئے گا قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرے گا, کرے گا یعنی مہدی نہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا, یہودیوں کا مہدی بٹھا رکھا ہے. اب سوچ تو نے اس مہدی کا عزت احترام کرنی ہے جس کے بارے میں ہم کو یقین کرتی ہے مہدی آئے گا مدینے جائے گا, مدینے جا کر کیا کرے گا؟ اور یہی وہ تصور تھا, خمینی نے یہی تصور ایران میں دیا, اس نے کہا لوگوں مہدی تو آ نہیں رہا, تو پھر کہنے لگے مہدی آنے والا ہے, اپنے پہلے اپنے نیبوں کو بھیجے گا تاکہ حالات سازگار کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نیب آئیں گے. پھر کہنے لگا وہ نیب میں ہی ہوں. نیب امام بن کے خمینی آیا اور اس نے انٹرویو دیا کہ میرا پہلا کام وہی ہے جو امام کا ہے. اس سے پوچھا کیا؟ اس نے کہا آپ کو یقین میں لکھے کہ میں بھی جائے گا, روزہ رسول کو گراے گا, پیغمبر کے باروں میں سے ہوئے صدیق فاروق کو نکالے گا اور انہیں زندہ کر کے ان کے پھانسی پہ چڑھائے گا. سنیا جو میں بھی شیعہ قوم نے اس لیے بنا رکھا ہے کہ پیغمبر کے روزے کو توڑ کر صدیق و فاروق کو پھانسی پہ لٹکائے گا. ایسا میں بھی اول تو آ گئی, اگر آ بھی تو اس کو گدے پہ بٹھا کر منہ کالا کر کے گوندر کی بستیوں میں نہ لٹایا تو سپاہی صاحب نہ کہنا. لاؤ اس نبی کو
بڑا مشرق بڑا کافر بڑا مشرق بڑا کافر.
ارے میں بھی وہ منہ پیشاب نہ کیتے تو سانو سپاہی صاحب بڑا تھا. میں بھی کہتے چوکانے والا شاپ جب میں بھی آئے گا سارا زندہ کلاس سنیا امی ایسا کی قبر پر جا کر امل مامی زیادہ سن پیغمبر کی محبوبہ جس سے رب کی طرف سے سلام آئے جس کا بستر بے بھائی آئے جس کا جوان سواد پیغمبر استعمال کرے ایسا کون ایسا پیغمبر کی آبرو ایسا پیغمبر کی عزت ایسا پیغمبر کی دستار ایسا ہمیں لکھتا یہ ہے ملا باغ کے مجلسی باغتا یہ ہے اور میں بھی ایشا کی قبر پہ جائے گا ایشا کو نکال کے زندہ کر کے آئے اس کے وجود پہ کوڑے مارے گا
ہمیں بھی پہلا
اس مہدی کی اگر دنیا حیثیت انتظار میں ہے تو اس مہدی کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں تیار ہیں نہیں تیار ہیں جینا جینا اس الو کے پٹھے مہدی کا مقابلہ کرنا آج کھڑا کرو اس مہدی نو کڈو اعلان کرو دنیا شیعہ مہدی نو کڈو اپنے وڈے امام نو کڈو اینو کھڑ جو باہر کڈو اینو سبق نہ سکھائیے دس میں سے آپ نہ کھا لیکن یاد رکھو وہ نکلے گا نہیں وہ نکلے گا یہ علماء گواہ ہیں مولانا عبداللہ صاحب نے کہا تھا وہ گئے تھے سامرا پر عراق میں وہ کہتے ہیں وہ مجاور جو کھڑا تھا نا گھر پر میں نے کہا اگر یہ مہدی آئے گا تو میں اسے کہوں گا تو تو قرآن لے گیا ہمارے ماں باپ کا کیا بڑا اس مجاور نے کہا لا تفکر مولوی صاحب فکر نہ کرو یہ نہیں آئے گا یہ مہدی کیوں انہیں کہا نہ ہوتا تو کہا نہ کتا ہوتا اور اگر آ بھی گیا قتل کر کے واپس لوٹا دیں گے قتل کر کے واپس تو مولا فرماتے ہیں میں نے کہا مجاور تم کہتے ہو کہ مہدی کو قتل کریں گے اس نے کہا اگر وہ نکل کے بھاگ گیا تو ہمارا پیٹ کہاں سے بھرے گا ہمارا تو کاروبار اسی کے نام پر ہے یہ اندر رہے تو ہمارا پیٹ بھرے گا یہ باہر چلا گیا تو ہمیں کون پوچھے گا اس لیے یاد رکھو اول تو بارواں امام ہے ہی نہیں اگر ہے بھی تو وہ بغیر اندر کیوں بیٹھے باہر نکلے اگر ہے بھی تو جو کام تم نے بتایا کہ اس نے آ کر وہ کرنا ہے میں کہوں وہ باہر آ کر یہ کہہ صحیح کہ میں مدینہ جاتا ہوں اگر اس کے دانت نہ توڑ دیے اس کی آنکھیں نہ نکال دی اس کا سر نہ پھوڑا اور وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا وہ کہہ رہا ہے میں نہیں میں نے پوچھا امام صاحب کیوں نہیں آ رہے اس نے کہا میں نے اپنے نائب کو بھیجا تھا کہ حالات سازگار کرے لیکن لوگوں نے خمینی کے ساتھ وہ حشر کیا اس کا کفن بھی اتار دیا اس کی ٹانگیں کھینچ لی اس کے پیر کھینچ لیے جو قوم خمینی کو نہیں چھوڑتی وہ مجھے کیسے چھوڑے گی وہ آئے گا نہیں لیکن اگر آ بھی جائے تو انشاءاللہ الٹا لٹکائے گی سپاہی صاحب چوکوں میں لٹکا دیں گے مہدی کو تمہارا بار بار امام چوکوں پہ لٹکا ہوگا کہے گا جو دیدہ عبرت ہو تم اس سے عبرت سیکھو کیوں کہ وہ مہدی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کی توہین کروں گا دوستو آؤ آج ایک کرو جو قوم اتنا برا کیتا رکھتی ہو کہ مہدی چھپا کے رکھا ہے صحابہ کی توحید کے لیے اس قوم کی بد ہمتی رکھو اس سے بڑھ کے کفر کیا ہو سکتا ہے کہ مہدی چھپا رکھا ہے صحابہ کی توحید کے لیے تمہارے چھپے ہوئے تمہارے باہر نکلے ہوئے شیعہ کو کہتا ہوں خان کے بچے بن جاؤ قتل فرض کری کا سلسلہ ختم کرو ورنہ چن لیں گے جیسے پلیٹ سے چاول چن لیا جاتا ہے چن لیں گے ہمیں چننا بھی آتا ہے ابھی ہم نے جواب دینا شروع نہیں کیا ہمارا جواب ہمارے الفاظ ہیں تم دلائل کی دنیا سے مار کھا کر اگر دھماکوں اور گولیوں کے راستے پر آؤ گے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے روس کے پٹاخے اڑا دیے تم کیا چیز ہو اللہ اللہ